السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوال اور کیا ہم جواب کے لیے تیار ہیں. انسان کی زندگی امتحانوں میں گزرتی ہے اور امتحان کے لیے سوال ضروری ہوتے ہیں، اور سوال کے لیے جواب ضروری ہوتے ہیں، اور جواب کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے. اور یہ جو امتحان ہے یہ دو قسم کے ہیں، پہلے قسم کے امتحان دنیا کے امتحان ہے، یہ دنیا ساری کی ساری امتحان ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے. جس نے وہ مقصد پورا کیا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکا، اور جو شخص اس دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو وہ ناکام ہے، اور ناکامی کا معیار پیسوں کا خسارہ نہیں ہے نہ ہی دنیا کے کم ہونے کا. ناکامی کا معیار ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو. دنیا میں تو ہم زندگی بسر کر ہی رہے ہیں، جیسی ہے گزارا ہو رہا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے سب زندہ ہیں. اور یہ دنیا کی بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے کہ امیر زندہ ہے ویسے ہی فقیر زندہ ہے، جیسے کہ امیر خوش ہوتا ہے ویسے غریب بھی خوش ہوتا ہے، جیسے کہ امیر بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے ویسے فقیر بھی بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے. سب سے بڑے امیر انسان اور سب سے زیادہ غریب انسان میں جو فرق ہے وہ صرف ایک دن کا فرق ہے. آپ سوچیں کہ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہوگا دنیا کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے. ان دونوں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ صرف 24 گھنٹے کا فرق ہے، ایک دن کا بس. وہ کیسے؟ کل کا دن جو گزر چکا ہے، آج جمعہ ہے کل جمعرات ہے، جمعرات کا دن دونوں کا گزر گیا ہے، امیر کا بھی گزر گیا اور غریب کا بھی گزر گیا. کل کا دن دونوں نے دیکھا نہیں ہے, نہ امیر نے نہ غریب نے, تو دن آج ہی کا ہے, بس یہی فرق ہے دونوں میں. جو آج کے دن میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے, کل تو گزر چکا ہے. دونوں نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا اس کا حساب دیں گے. کل کا دن زندگی میں آیا نہیں, اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. آج کا دن کیسا ہے, اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. اس ایک دن کے لیے اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا. اس ایک دن کو پانے کے لیے اس انسان نے قتل کیا, چوری کی, ڈکیتی کی, زنا کیا, بدکاریاں کی, والدین کی نافرمانی کی, پڑوسیوں کا حق مارا, رشتے کو توڑا. آپ گنتے جائیں آخر تک. کس لیے؟ اس ایک دن کو بہتر کرنے کے لیے. دنیا تو گزر رہی ہے, گزر ہی جائے گی, لیکن یاد رکھیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں, کسی مخلوق کے سامنے نہیں, اس خالق رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے. دوسرے قسم کا سوال ہوگا جو اس دنیا کے سوالوں سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے, آخرت میں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو جان نہیں چھوٹنے والی, ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے موت واقع ہوتی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی میں دو قسم کے سوال ہیں. پہلا سوال ہے قبر کے اندر, اور دوسری قسم کا سوال ہے میدان محشر میں. کیا قبر بھی آخرت کی زندگی ہے؟ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, برزخ کی دنیا جو اس دنیا سے بھی دور ہے اور آخرت سے بھی دور ہے, درمیان میں ایک برزخ ہے. یہ قبر کی دنیا ہے, قبر کی زندگی ہے, اور قبر کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے, صرف اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں قیاس رائیاں کرنا, اپنی رائے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اور جھوٹ باندھنا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ تین سوال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان تین سوالوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یاد رکھنا, یہ تین سوال قبر میں ضرور پوچھے جائیں گے اور ہر مرنے والے سے پوچھے جائیں گے. تین سوال ہیں. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال, ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال, من نبیک, وہ دوسری روایت میں آیا ہے, ما تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تین سوال ہیں. سننے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ اس سے آسان سوال اور کیا ہوں گے؟ ان تین سوالوں سے کوئی آسان سوال ہے؟ یہ اس کے لیے آسان ہے جس نے ان کو سمجھا ہے. آج ہم اپنے عقل سے سمجھتے ہیں, اس لیے کوئی بھی شخص جواب فوراً دے سکتا ہے, قیامت کے دن عقل کام نہیں کرے گی, قبر کے اندر عقل کام نہیں کرے گی, وہاں پر ایمان بولے گا. اور ایمان ہوتا ہے علم سے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ رب کون ہے, رب کا مطلب کیا ہے, رب کسے کہتے ہیں, اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں, یاد رکھیں آپ جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر تو آسانی سے کہیں گے من ربک, ربی اللہ, لیکن وہاں پر جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں, اللہ تعالی پر ایمان کا کیا معنی ہے, اللہ تعالی پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے, کسی مومن کے دل میں جواب نہیں دے سکے گا. دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے, لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے, اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں, ایمان کے کیا تقاضے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. تیرا نبی کون ہے, ہر مسلمان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن یہ جاننا کافی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے اپنی امت کے لیے, اس پیغام کو کیا ہم نے سمجھا یا نہیں, اور سمجھنے کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوالوں کے متعلق بات نہیں فرمائی, بلکہ جواب دینے والے کتنی قسم کے لوگ ہوں گے یہ بھی فرمایا ہے. میرے بھائی, حجت قائم ہو چکی ہے, کوئی عذر باقی نہ رہا, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے. جو مومن ہے کیا جواب دے گا, اما المؤمن فیقول, مومن تو یہ جواب دے گا, ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی ساری ایمان پر بسر کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھا ہے, صرف زبان سے نہیں کہا, دل سے یقین بھی تھا, اور جب دل سے یقین ہوا تو پھر اس کا اثر بدن پر بھی پڑا, اور اس کی زندگی ساری کی ساری حق اور خیر میں ہی گزری ہے. اسی اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا قرآن مجید میں کلمے کے متعلق, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں, جاننا ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ دیتے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, تو یہ حکم امتوں کے لیے بھی من باب اولا ہے. ہر مومن کو جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ارکان ایمان کیا ہیں؟ ارکان ایمان چھ ہیں, ہم یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ چار ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, دوسرا کوئی رب نہیں, اور رب کہتے ہیں خالق, رازق, تدبیر کرنے والا, مالک, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. یہ رب کی تعریف ہے, ہم یہ جانتے ہیں. تیسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے ساتھ دوسرا کوئی اور نہیں. اور واحد معبود کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. اور چوتھا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں, ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور ان سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. کیونکہ ابو جہل, ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق, خالق ہے, مالک, مشکل کشا, حاجت روا, اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لیکن تبت یدا ابی لہب وتب, ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور تا قیامت قرآن مجید میں یہ تلاوت ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ کہ جو تیسرا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے, اس بت نے, لات اور عزت نے پیدا نہیں کیا. رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ حبل اور یہ بت نہیں دیتے. تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی اور نہیں. لیکن یہ نہ جان سکے کہ عبادت, دعا, پکار, قربان, نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ یہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور مانتے تھے, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر سکتے ہیں بس. کیا ان کا یہ ناقص ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے ایک صرف مثال دی ہے. عقیدہ کا علم سب سے اہم ترین علم ہے, اور بہت کم مسلمان ہیں جو عقیدہ کا علم کا اہتمام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ مومن تھا جس نے جواب دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کافر ہے, منافق ہے یا بدکار انسان ہے, وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا جب سوال کیے جائیں گے من ربک, ہا 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 لا ادری, وہ ہا ہا کہتا. جانتے ہیں ہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی میں سنا تھا لوگوں کی زبانی کہ مسلمان کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. قیامت کے دن وہ عقل تو نہیں کام کر رہی. ایمان ہوگا, ایمان ہوگا تب تو جواب دے گا, جب ایمان ہی نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کی یوں مثال لے لیں آپ, کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہے, کسی نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا, اب ذہن میں آپ کے بات نہیں, زبان پر وہ بات آ رہی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آواز نکالیں گے آپ حسرت کی آواز ہے یہ. ارے جواب تو آتا ہے لیکن زبان پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ ہاں ہاں ہی کہتا رہے گا, حسرت ہی حسرت. دوسرے لفظوں میں یہ شخص یوں کہہ رہا ہے, کاش میں مومن ہوتا دنیا میں, آج میں بھی جواب دے دیتا. آسان سوال ہے, جواب نہیں دے سکتا. دنیا میں ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے لیکن آخرت میں من ربو کا جواب نہیں آتا. حسرتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے سچی بات سے. سچی بات ہے لا الہ الا اللہ فی حیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں یعنی قبر کے اندر. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب کوئی شخص کسی میت کو دفن کر دے, وہ دفن کرنے کے بعد جب وہ چلا جائے تو اس سے پہلے, جانے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استغفر اللہ لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. استغفار کرو, مغفرت کی دعا کرو اپنے بھائی کے لیے جو مر چکا ہے, اور ثابت قدمی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے, ہم تو مٹی ڈال چکے ہیں, اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے, اس سے. ابھی اسے میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, سب کی باری آنے والی ہے. آج ہم مٹی ڈال رہے ہیں, کر ہمارے چہروں میں مٹی ڈالی جائے گی. جواب کی تیاری, کیا ہم تیار ہیں؟ یہ قبر کا مرحلہ تھا, اور یہ اس مرحلے سے زیادہ آسان ہے جو میدان محشر کا مرحلہ ہے, اور جو میدان محشر کے سوال ہیں. اچھا, قبر کے سوالوں سے یاد رکھیں انبیاء بچ جائیں گے, کیونکہ انبیاء کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو انبیاء سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو مرابطین ہیں, جو مجاہدین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار کی چمک اس کے امتحان کے لیے کافی تھی, اسے کیا امتحان لینا ہے؟ جس نے گردن کٹوا دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اب اسے کیا پوچھنے کہ من ربک ما دینک من نبیک؟ زندگی ساری اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہے. اور شہداء سے بہتر ہے صدیقین, تو صدیقین سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. صدیقین وہ عظیم علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی علم, جو علم انہوں نے شریعت کا حاصل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے, اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتے رہے, جو علماء ربانین ہیں. یہ لوگ سوال سے, قبر کے سوال سے بچ جائیں گے, ان کے علاوہ سب سے سوال ہوگا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کی باری آئی ہے, یاد رکھیں سوال سے پہلے, اس سوال سے زیادہ مشکل امتحان تھا, اب اس مشکل امتحان کے بعد سوال کی باری آئی ہے. وہ کیا مشکل امتحان تھا؟ میدان محشر میں کھڑے ہونا, شدید گرمی میں سورج ایک میل کے فاصلے پر, برہنہ بدن بغیر کپڑوں کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پسینے میں ڈوبتے ہوئے, 50,000 سال کا دن ہوگا, حساب نہیں شروع ہوگا. جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے تب تک حساب شروع نہیں ہوگا. اس اچھے ایئر کنڈیشن ماحول میں اگر میں کوئی سوال کروں تو شاید جواب دینا آسان ہو جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو جواب آتا ہے. اگر یہی سوال میں باہر جا کے گرمی میں کروں تو جن کو جواب آتا ہے شاید وہ بھی جواب نہ دے سکے گرمی کی شدت کی وجہ سے. قیامت کا منظر، چیخ و پکار، شدید تکلیفیں، سب سے بڑی مصیبت کا دن. اور یاد رکھیں، بعض خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہوں گے اس دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضرین اور سامعین کو انہی میں سے کر دے. الغرض، وقفوهم انهم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، جسے سوال کیا جا رہا ہے یہ انسان، خالق المخلوق. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کمزور، ضعیف، محتاج انسان جو ابھی زندگی میں مشکلات تھی، قبر میں مشکلات، میدان محشر میں مشکلات، محتاجوں کے ڈھیر لے کر سامنے کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے. کیا سوال ہوں گے اور کیا جواب ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال، ما کنتم تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ دوسرا سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ دونوں کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جواب کون دے سکے گا جس کو پتا ہے کس عظیم کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، یہ سوال سب سے کیا جائے گا، اس میں کوئی مستثنی نہیں، انبیاء بھی شامل ہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے، اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دی ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس بدون أم تخذون أم إلهين من دون الله. اللہ تعالی سوال کر گئے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ تعالی کے سوا؟ اتخذون و امی الہین من دون اللہ. یہ سوال کسے کیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالی کے پیارے اور عظیم نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو انبیاء کے علاوہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے تو جواب کیا دیں گے؟ رسول کیا لے کے آئے؟ رسول پیغام لے کے آتا ہے. پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید. یاد رکھیں، علم جو ہے وہ دو قسم کے، ایک تو علم ضروری ہے، یعنی جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو جاننا، یہ کلمہ توحید کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ سب مسلمان کو، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یاد رکھیں، کوئی مومن یا کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، جانو، علم حاصل کرو، پڑھو. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے پڑھو. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی علم ہو اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن آسانی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. پھر سوال ہوگا، عبادات کے متعلق. اور عبادات کے متعلق میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز درست ہے تو آگے سوال پوچھے جائیں گے, اگر نماز درست نہیں ہے تو آگے سوال نہیں پوچھے جائیں گے. نماز کے بعد پھر اور سوال ہوں گے, یہ مختلف سوال ہیں, میں صرف ابھی گن کے بتا دیتا ہوں. ان میں سے یہ سوال ہوگا کہ برائی کو تو نے دیکھا ہے تو اس برائی کو روکا کیوں نہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نہی عن المنکر جو ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی لوگوں کو اچھائی کی بات کرو, اچھائی کی طرف بلاؤ. برائی سے روکنا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ہم اسی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے کیونکہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو یوں تو کہو کہ نماز پڑھو, لوگوں کو یوں نہ کہو کہ تم سود نہ کھاؤ, تم سود خور ہو اور سود کھانا حرام ہے. اگر تم ایسے کہتے ہو تو لوگوں کے دل میں تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی, پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں آپ ان کو کہو نماز پڑھو, جب جو ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے سود خوری بھی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی یہ راستہ غلط راستہ ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. آپ کس نے حق دیا کہ ان دونوں کو توڑ دے؟ کس نے حق دیا ہے؟ تو پھر دیکھیں قیامت کے دن جو سوال ہوگا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامۃ حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ. تمہیں کس چیز نے روکا برائی کو دیکھنے کے بعد تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے کس چیز نے روکا؟ کوئی جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ جی حکمت عملی ہے. یہ کون سی حکمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ بہرحال اس کا جواب تیار کر لیں. آج توحید کی بات کرتے ہیں, شرک سے بندہ نہیں کرتے. کیوں؟ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون سی امت ہے جو شرک کو سمجھنا نہیں چاہتی؟ اور کون سا خیر ہے اس امت میں جو شرک کو جاننا نہیں چاہتی؟ اور اس شرک کو جاننے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. کیا اس امت میں کوئی خیر ہے؟ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی گاؤں نہیں جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. کوئی ایک گاؤں یا ایک شہر دکھا دے مجھے. مجھے کیا ہے؟ شرک سے کس نے منع کیا ہے؟ توحید کی بات تو رافضی بھی کرتے ہیں, قادیانی بھی کرتے ہیں, اجمالی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے. یہ کون نہیں جانتا؟ لیکن ذرا یوں کہیں کہ دیکھو کہ توحید العبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ کیا جائے, چاہے وہ ذات سیدنا علی بن ابی طالب کیوں نہ ہو. یہاں پر راز اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے یہ تم کیا کہہ رہے ہو, سیدنا علی تو مشکل کشا ہے. تو کہتے ان کو یہ نہ کہو کہ جس نے علی کو پکارا وہ مشرک ہے. تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ امت کو دھوکہ دے کے کس چیز میں جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ دھوکے میں جو جوڑتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی مثال اللہ نے دیا قرآن مجید میں, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. نظر تو یوں آئے گا آپ کو کہ سب ایک ہیں لیکن دل ان سب کے دور ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی جڑنا چاہتے ہیں, آپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, دل کے اندر جو دوریاں ہیں وہ نہ دور کر سکے. وجہ کیا ہے کہ ہر ان میں سے ہر انسان نے یہ کہا جس پر میں ہوں مجھے چھوڑ دے, میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, مجھے یوں نہ کہیں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. اور ان کے علاوہ جو سوال ہوں گے پانچ سوال اور ہوں گے، ان عمره فيما افنى، یہ عمر ہے، ستر سال کی زندگی ہے، اسی سال کی زندگی ہے، پچاس ہے، سو سال ہے، جتنا بھی ہے، اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ عمر کو فنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہاں پر فنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس دن سوال ہو، یہ سوال اپنے آپ سے کریں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی، چشمہ لگا لیا ہے، پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں، لاٹھی کا استعمال ہو گیا ہے شروع، سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کے فرما برداری میں یا پھر دوسری طرف دور؟ اگر آج آپ کے پاس جواب ہے تو کل آپ جواب دے سکیں گے، اگر آج جواب نہیں ہے تو اللہ کی قسم کل بھی جواب نہیں دے سکو گے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اے جوانوں سنو، اس جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے، جوانی کوئی عام بات نہیں ہے۔ بلغ اشدہ واستوى، طاقت، یہ طاقت کا زمانہ ہے زندگی کا، یہ مرحلہ جو ہے یہ بہترین مرحلہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے، یہ پیک ہوتی ہے۔ اس جوانی کو کہاں پر لگا دیا؟ عمر کو فنا کہاں پہ کیا؟ جوانی تیری کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ آج ہمارے جوان کہاں ہیں؟ سوال ہے، کہاں پہ ہمارے جوان آج؟ جواب کیا ہے؟ میں یہاں پہ زیادتی کی بات، سب سے زیادہ تر آج ہمارے جوان کہاں ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ سنیما ہال دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، نائٹ کلبز دیکھ لیں، سیاحت کی دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جوان کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سارے برے نہیں ہیں، ان میں سے بھی بہت اچھے موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا توبہ کی۔ پاؤں پھسلے تو کیا ہوا؟ پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، لیکن کب تک یہ پاؤں پھسلتا رہے گا؟ اور پھسلتے پھسلتے کہاں پر جا مریں گے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جوانوں کی تعداد دیکھ لیں، میرے بھائی یہ جوان جو ہیں یہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی جانتے ہیں؟ یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا پڑا ہو زمین کے اوپر، اسی سے جسم کا قیام ہے، اور جوانوں سے ہی قومیں اٹھتی ہیں۔ آپ اگر کسی قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی قوم کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں، آج سے پچاس یا چالیس سال کے بعد یہ قوم کہاں پر پہنچے گی، آج ان کے جوانوں کو دیکھ لیں بس، یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جوان تھے، اور بیس سال کے بعد چین سے لے کے فرانس تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا تھا، بیس سال کے اندر، زیادہ وقت نہیں گزرا۔ مستقبل کو تبدیل کر دیا، اس پوری دنیا میں شر اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اس شر کو اور ان تاریکیوں کو خیر اور توحید کے نور سے اتنی خوبصورت کر دیا کہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ مسلمان ہوں، جو ذلت کی زندگی ہم گزار رہے تھے، ظلم کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے، یہ انصاف، یہ اچھے انسان کہاں تھے؟ انصاف کرنے والے یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تو جوانی کہاں پر بسر کر رہے ہیں؟ آج اس کا سوال اپنے آپ سے کریں، اس کا جواب دیں، کل بھی جواب دے سکیں گے. تیسرا سوال مال کے متعلق، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ مال کے دو سوال ہیں، مال کے متعلق دگنے سوال ہیں. کہاں سے مال کمایا، حلال سے یا حرام سے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں. حلال سے کمایا الحمدللہ، خرچ کہاں پر کیا، حلال میں یا حرام میں؟ یاد رکھیں، آپ ایک کمانے والے ہیں، کھانے والے بہت ہیں. قیامت کے دن سوال ایک سے ہوگا، ان سب کے متعلق بھی آپ سے ہی سوال ہوگا. یہ لقمہ جو آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، اس لقمے کا سوال آپ سے ہوگا، یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ تو مال کے متعلق دگنا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہے علم کے متعلق، علم حاصل کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہے. اور آخر میں یہ بھی سوال بتا دوں میں، جو ان سے زیادہ مشکل ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حکمران ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور جو سوال ان سے ہوگا وہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ وہ جانے. ان خیر ہوں فخیر ہوں، ان شر ہوں فشر، خیر کیا تو خیر کا بدلہ خیر ہوتا ہے، اور شر کیا اپنی رعایا پر تو شر کا بدلہ شر ہوتا ہے. اور مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، مرد بھی حکمران ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے. بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے ذمہ دار یہ باپ ہے. نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہیں، ذمہ دار باپ ہے. بچہ نافرمان ہے، بے نمازی ہے، ذمہ دار باپ ہے. بیوی نافرمان ہے، بے پردہ ہے، ذمہ دار خاوند ہے. مسئول ہے، مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. عورت بھی مسئول ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے رازوں پر ذمہ دار ہے، اپنے گھر کی عزت اور آبرو کی ذمہ دار ہے، بچوں کی تربیت کی بھی ذمہ دار ہے. یہ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا. میرے بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ خاوند سے سوال کیا جائے گا ہم بچ گئیں، ان کا سوال ان سے ہوگا، ان ذمہ داریوں میں جن کے وہ ذمہ دار تھے، اور آپ سے سوال ان ذمہ دار کے متعلق ہوگا جن کی آپ ذمہ دار ہیں. عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، گھر کا کوئی راز نہیں چھپتا، جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہی ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس لیے قیامت کے دن کافر روئیں گے، چیخیں گے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے نام اعمال، کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہے نہ کوئی بڑی بات، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، کہاں جائیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا کافر جب حساب کتاب کا معاملہ دے گا دیکھے گا, جانوروں کا حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا, مٹی بن جائیں گے, کافر کیا کہے گا؟ وَيَقُلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا آج میں بھی مٹی بن جاتا. لیکن کاش کوئی کام دے گی اس دن؟ کچھ نہیں. ہر انسان ذمہ دار ہے, غلام بھی, لونڈی بھی, نوکر بھی, سب ذمہ دار ہیں. جو ذمہ اللہ تعالیٰ ان کو سونپے ہیں, جو ذمہ داری سونپی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور اس میں سب شامل ہیں. جو ڈیوٹی کرتے ہیں کسی بھی آفس میں, جو ذمہ دار ان کو سونپی گئی ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. کتنے سوال ہیں, کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, آج سے, آج سونے سے پہلے صرف آج کے دن کو دیکھ لیں, یاد کر کے کہ آج کا دن ہمارا کہاں پر گزرا اور کیسے گزرا. آدھی باتیں دائیں جانب اور آدھی باتیں بائیں جانب. جو آپ نے خیر کیا ہے اس کو دائیں جانب سوچتے رہیں, اور جو شر کیا ہے اس کو بائیں جانب. اللہ تعالیٰ فرما برداری ایک طرف اور نافرمانی دوسری طرف, یہ ترازو ہے. سونے سے پہلے دیکھیں کہ کون سا ترازو بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والا ہے تو آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے, کامیاب. اور اگر دوسرا بھاری ہے تو آج کا دن تو آپ کا گیا, اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس کا آج کے دن برا گزرا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرا ہے, وہ ایک لمحے میں درست کر سکتا ہے, ایک لمحہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی کو بتائے بغیر, کسی کی طرف جانے کے بغیر توبہ سے. توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے. انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ سے سوال کرے, اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیے جائیں, اگر وہ خود جواب دے سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے, اگر نہیں دے سکتا تو سب سے بڑا ناکام ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا, اپنا محاسبہ خود کرو. محاسبہ وہ کرے گا جو حساب جانتا ہے, جو حساب نہیں جانتا وہ کیا محاسبہ کرے گا اپنا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کل بھی کر سکیں گے, اگر آج ناکام ہوئے تو پھر کل بھی ناکامی ہے. یاد رکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ دو وقت ایسے جب بند ہو جاتا ہے, اور دونوں ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے غیب میں چھپا رکھا ہے. نمبر ایک, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند, اس کے بعد بھی دنیا قائم ہوگی کچھ عرصے کے لیے, کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دنیا کے فنا ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اور دوسرا وقت, جب سانس حلقوم تک, یہاں تک پہنچتی ہے, نکل رہی ہے, موت سامنے ہے, دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے, جا رہا ہے اس دنیا سے, فرشتے سامنے آ گئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ کر چکے اب اس کے جواب دہ ہو. میرے بھائی, توبہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے, نہ آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں. نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو ان کی شرطیں ہیں, ان شرطوں میں سے کنفیشن ہے کہ جاؤ اپنے پیر کی طرف، پادری کی طرف، وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے، کھڑکی میں سے آپ وہاں پر جو بھی آپ نے برائی کی ہے اس کی تفصیل بیان کرو کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیسے کیا ہے، جو برائی بھی کی ہے. پھر اس کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، چرچ کو مال بھی دینا پڑتا ہے. پھر اس پیر کی مرضی ہے، اس پادری کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. اگر وہ کہہ دے کہ تمہاری معافی ہو گئی تو گناہ معاف، اگر وہ کہہ دے کہ معافی نہ ہوئی تو گناہ سے پاک کبھی نہیں ہوگا. اسے دیکھیں جو بڑے بڑے کیزینو والے ہیں یوروپ امریکہ میں، جو بھی حرام کام یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سود حرام ہے، زنا حرام، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے. چرچ میں جاتے ہیں، نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، آج توبہ کی پیسہ دیا، اگلے مہینے پھر آتے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی خرید و فروخت. لیکن یاد رکھیں الرحمن الرحیم کی رحمت کا تقاضا دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اگر میرے بندے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، توبہ کرنا چاہتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. دو ہاتھ اٹھانے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف، یعنی جن گناہوں سے توبہ کرنی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں توبہ کرو. توبہ کی شرطیں یاد رکھیں، نمبر ایک ندامت دل میں کہ میں نے برا کیا ہے، نمبر دو اس گناہ سے رک جائیں فوراً، یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، میں توبہ کر رہا ہوں اور سودی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. دل میں ندامت، گناہ سے فوراً رک جانا اور یہ وعدہ کرنا، عزم کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ نے وعدہ کرنا ہے، گناہ ہو جائے آپ کی بس کی بات نہیں، گناہ کا ہونا بعد میں، ہو جائے پھر توبہ کریں، لیکن عزم کرنے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر چار توبہ کا وقت کا ہونا. نمبر پانچ اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق آیا ہے، اس پر ظلم کیا ہے تو اس حق کو واپس کرو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے توبہ قبول فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.